پیار مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام مشکل راہوں کے مسافر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ان انبیاء و مرسلین، اپنے اکابرین بزرگان دین کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے، جنہوں نے راہ حق میں مختلف طرح کی تکلیفوں کا سامنا کیا۔ آئیے پروگرام کی ابتدا میں نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کی بریہ مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کسپنا میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی فضیلت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فان صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام کی ابتدا میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت بھی حاصل کر لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے اللہ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کچھ ذکر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آپ کن کن تکالیف سے دوچار ہوئے اس کا کچھ بیان ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں سنا تھا۔ آپ کا کنویں میں تشریف لے جانا، پھر کنویں سے نکلنا، پھر اس کے بعد بھائیوں کا 20 درہم میں آگے فروخت کرنا، مالک بن زعر کا کنویں سے نکال کر آپ کو مصر لے جانے کا ارادہ، یہاں تک ہم پہنچے تھے۔ اور جس وقت یہ قافلہ، جس قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکالا تھا، بازار مصر کی طرف بڑھا، مصر میں آ کر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو مصر میں بیچنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ جب لوگوں نے جمال جہاں آرا کو دیکھا، حسین چہرہ، خوبصورتی ایسی کہ خوبصورتی نے بھی ایسی خوبصورتی نہ دیکھی ہو، اور جب وہ سارے کا سارا جلوہ بے نقاب ہوا تو مصر والے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو خریدنے کے لیے جوگ در جوگ بازار کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مختلف طرح کی قیمتیں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بطور آواز بلند کی جانے لگی، عزیز مصر جس کا نام کتفیر ہے، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا، اسی کے مطابق چاندی، اسی کے مطابق ریشم اور اسی کے مطابق مشک، یہ چاروں چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر دیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت تقریباً 13 سال کے آس پاس، جب عزیز مصر کی طرف سے یہ بولی لگائی گئی اور یہ بات کی گئی تو دیگر جتنے بھی خریدار تھے وہ سب چپ کر گئے۔ آپ تصور کریں، یہ بہت ہی جانگزہ مرحلہ ہے، لیکن اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی، اللہ تعالی جل جلالہ کے برگزیدہ بندے اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے مراحل جو ابھی تک ہم نے سنے، ہر مرحلہ پہلے مرحلے سے بھی سخت نظر آتا ہے، تکلیف والا، اذیت والا، اور اگر ہم اپنی بات کریں تو کہنے کی حد تک تو بیان کرنے والا بیان کر کے گزر جائے گا، سننے والے سن کے گزر جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے یوں کر کے بیٹھ جائیں گے کہ واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جس کے ساتھ یہ واقعہ گزرتا ہے نا، کرب، اذیت اور تکلیف کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے، بقیہ تھوڑی دیر کے لیے ورتا حیرت میں مبتلا ہوں گے، اس کے بعد آگے نکل جائیں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے لیا اور اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا۔ عزیز مصر کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا، گھر میں پہنچا اور گھر میں جا کر اپنی بیوی جن کا نام زلیخا ہے، انہیں کہنے لگا اکرمی مثواه، انہیں رہنے کے لیے اچھی جگہ دو، ان کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو، ہو سکتا ہے ان سے ہمیں کوئی نفع پہنچے، اور دیکھو ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے، نتخذہ ولدا، ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ زندگی میں کچھ وقت کے بعد نہ کوئی نہ کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہوتا ہے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف، دوسرے سے تیسرے کی طرف، یہاں سے بڑھتے بڑھتے ہم مختلف مراحل طے کرتے ہوئے اپنی زندگی کا سفر کرتے چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دیا اور تاکہ ہم اسے باتوں کا انجام سکھائیں۔ واللہ غالب علی امری، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لوگوں کو میں سے اکثر کو ان چیزوں کی خبر نہیں ہوتی، بالآخر ہوتا وہی ہے جو تقدیر الہی میں منظور ہوتا ہے، میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دور جس دور کی بات کی جا رہی ہے، اس دور میں مصر کے بادشاہ کا نام ریان بن ولید بن نزدان تھا، اور یہ عزیز مصر جن کے نام کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے کتفیر، ریان نے امور سلطنت سارے کے سارے کتفیر کے ذمہ کیے ہوئے تھے اور اسی وجہ سے ان کو عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اپنے گھر لے جانے والا یہ بھی عزیز مصر ہی ہے، اور اس کے بعد کے مراحل اگر دیکھیں نا، تو یہاں سے اب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ایک نئی آزمائش کی طرف مزید آگے بڑھتے ہیں۔ آزمائشیں مقام قرب کے زینے ہوا کرتے ہیں، اور قدم قدم پر ہر مرحلے میں اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت اپنے بندوں کے شامل حال ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام یہیں تشریف فرما ہے، ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکمًا وعلما. جب آپ پوری قوت کو پہنچے، جوانی کی دہلیز کی طرف آپ نے قدم رکھا، ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا. اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر بروایات مختلفہ 20 سال کی ہو چکی. 20 سال کی عمر میں اللہ تعالی جل جلالہ نے کمال درجے کے علوم سے آپ کو مالا مال فرمایا. آپ عزیز مصر کے گھر میں تشریف فرما ہے. زلیخا جو کہ عزیز مصر کی بیوی ہے، عزیز مصر یہ اپنے کام دھندے کے سلسلے میں گھر کے اندر اس وقت موجود نہیں تھا. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال جہاں آرا کو دیکھتی ہیں اور دل میں کچھ ارادہ پیدا ہوتا ہے یوسف علیہ السلام سے قربت کا. اس کے لیے پورا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی. 7 دروازے تھے محل کے اندرونی حصے تک پہنچنے کے، وہ سارے کے سارے دروازے بند کر دیے گئے. اور اس کے بعد زلیخا نے اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی. جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی تو آپ کی زبان پر معاذ اللہ یہ کلمات آئے، اللہ کی پناہ، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی اللہ تعالی جل جلالہ کی نافرمانی کی طرف قدم بڑھائے. بہرحال دروازے سارے مقفل تھے، دروازے سارے بند کیے گئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام ان دروازوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے. جہاں اللہ تعالی جل جلالہ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے جو کلمات ذکر فرمائے وہ ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّأَ بُرْحَانَ رَبِّ. اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام بھی اس کا ارادہ کرتے اگر وہ اپنے رب کا برہان نہ دیکھ لیتے، رب کی طرف سے دلیل نہ دیکھ لیتے. وہ دلیل کیا تھی؟ تفسیر میں مختلف طرح کی باتیں ذکر کی گئیں. ایک بات ان میں سے یہ ہے کہ جب زلیخا نے دعوت گناہ دی اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو تو آپ نے دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سامنے تشریف فرما ہے اور اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں، بیٹے اس کام کی طرف نہ بڑھنا. یہ برہان اور یہ دلیل تھی من جانب اللہ جس کو دیکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے. جب آپ دروازوں کی طرف بڑھتے چلے گئے اللہ کی قدرت دیکھیے، دروازے کھلتے چلے گئے. دروازے مقفل تھے، بند دروازے تھے اور بڑے اہتمام کے ساتھ یہ سارا کام کیا جا رہا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، زلیخا پیچھا کرتے ہوئے آپ کے قریب آتی چلی جا رہی ہے، یہاں تک کہ آخری دروازے کے قریب آئے، زلیخا نے پیچھے سے قمیض پکڑی. حضرت یوسف علیہ السلام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے. آپ نکلنے میں غالب آ گئے، آپ دروازے کے باہر کی طرف نکل گئے، آپ کی قمیض پیچھے سے پٹ گئی. جب باہر پہنچتے ہیں تو سامنے عزیز مصر بھی موجود ہے. جب زلیخا نے اپنے شوہر کو سامنے دیکھا تو اب اپنے آپ کو اس ساری کی ساری کیفیت سے بچانے کے لیے تاکہ شوہر کے دل میں میرے بارے میں کوئی بات نہ آئے، فوراً زبان پر جو جملہ آیا کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا. اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے جو اپنے مالک کے گھر میں برائی کا ارادہ کرے، جس گھر میں رہ رہا ہے اسی گھر میں جو برائی کا ارادہ کرے اس کی جزا، اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اور دل میں چونکہ محبت بھی تھی اور تھوڑا سا تصور بھی تھا کہ عزیز مصر نے اگر سزا زیادہ سنا دی تو ساتھ ہی پھر خود ہی سزا کا بھی ذکر کر دیا الا ان یسجن او عذاب الیم، کہ یا تو اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور تکلیف دے کام کیا جائے، اذیت رسانی کا سامان کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ چونکہ اس فعل بد سے بری ہیں، نبی معصوم علی الخطا ہوتا ہے، نبی سے تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا نا کہ نبی اپنے رب کی نافرمانی کرے گا. جب آپ نے عزیز مصر کو دیکھا تو اپنے بارے میں آپ نے بات ذکر فرمائی کہ اللہ تعالی جل جلالہ کا کرم ہے، میں نے ایسا کوئی ارادہ کیا ہی نہیں، اس فعل بد کے ارتکاب کا تصور بھی میں تو نہیں کر سکتا. جب آپ نے یہ بات ذکر فرمائی, اس کے بعد اگلے معاملات کی طرف اگر ہم پڑھیں, حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے سامنے اپنی برات کا اظہار کرتے ہوئے یہ بات ذکر فرمائی کہ دیکھو تم جیسے چاہو اطمینان کر لو, میرا قطعان کوئی اس طرح کا ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اس کا پیچھا کیا, تیاری کر کے میرے پیچھے آنے والی تو یہ ہے. یہاں اگر تصور کریں نا تو ویسے تو بالکل بدیہی سی بات تھی, بالکل واضح سی بات تھی کہ زلیخا سج دھج کے ساتھ آئی اور یوسف علیہ السلام اپنے عام لباس میں. جو ارادہ لے کر آتا ہے نا تیاری کے ساتھ وہ آتا ہے. اور دوسری بات, اگر اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ ارادہ ہوتا تو زلیخا آگے بھاگتی, آپ پیچھے بھاگتے. جبکہ یہاں کیفیت یہ تھی حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں, زلیخا آپ کا پیچھا کر رہی ہے. جس کا ارادہ نہیں ہوتا نا وہ جان چھڑانے کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے, اور جس کا ارادہ ہوتا ہے وہ تو پیچھا کر رہا ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دروازوں سے نکلنے کے لیے دوڑتے چلے آ رہے ہیں اور زلیخا آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہی. اس کے باوجود آپ ارشاد فرماتے ہیں تم جیسے چاہو صفائی لے لو, جیسے چاہو اطمینان کر لو. عزیز مصر کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے کہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ جس سے مجھے اطمینان ہو جائے. جناب یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی گھر میں ایک 4 ماہ کا بچہ بھی ہے, اسے لے آؤ, وہ بچہ گواہی دے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. عزیز مصر کہنے لگا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 4 ماہ کا بچہ گواہی دے دے اور وہ بول کر فیصلہ کرے کہ ان میں سے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. آپ نے ارشاد فرمایا لے کر آؤ, اللہ کے حکم سے وہ بولے گا. بچے کو لایا گیا, اس بچے سے جب گفتگو کا سلسلہ ہوا تو اس نے جو کلمات کہے نا وہ کلمات قرآن میں ذکر کیے گئے, شہد شاہد من اہلہا الکان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین. بچہ کہنے لگا قمیص کو دیکھو, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے نا تو یہ عورت سچی ہے اور مرد جو ہے اس کی طرف سے درست بات نہیں بیان کی جا رہی. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر یہ قمیص پیچھے والی طرف سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور اللہ کے نبی سچے ہیں. جب قمیص کو دیکھا گیا تو وہ پچھلی طرف سے پھٹی ہوئی تھی. تو یوں اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک 4 ماہ کے بچے سے اپنے نبی کی طہارت میں کلام کروایا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, آپ غور کیجئے, جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے نا تو رب کی رحمت کس انداز میں چھما چھم برستی ہے. بس صدق ینجی بلکذب یہلک, سچ جو نا یہ نجات دینے والا ہوتا ہے اور جھوٹ یہ تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے. بچانے والی اور نجات دینے والی چیز سچ ہوتی ہے. اللہ کے سچے نبی نے سچ بولا اور آپ کی سچائی میں اللہ تعالی جل جلالہ نے ایک 4 ماہ کے بچے سے کلام کروا لیا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چرن کے ناظرین, مختلف طرح کے بچے ہیں جنہوں نے ماضی میں بھی کلام کیا اور مختلف مواقع پر کلام کیا. ان کلام کرنے والوں میں یہ 4 ماہ کا بچہ جس نے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی گواہی دی, ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے پیدا ہوتے ہی رب کی حمد بیان کی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے بچپنے ہی میں دودھ پینے کی عمر میں اپنی والدہ کی طہارت کی گواہی دی. اس کے علاوہ بھی متعدد بچے ایسے ہیں جنہوں نے کم سینی میں کلام کیا. لیکن یہاں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, حضرت مریم پر الزام لگا, حضرت عیسیٰ بولے, حضرت یوسف پر الزام لگا, ایک 4 ماہ کا بچہ بولا. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے نا, ویسے تو کئی تفصیلی باتیں بیان کی جا سکتی ہیں لیکن ہمارے اس پروگرام کا وقت اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ تفصیل کی طرف بڑھا جائے. یہ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھیں, اللہ کے نبی حضرت یوسف پر الزام لگا, 4 ماہ کا بچہ کلام کرتا ہے, حضرت مریم پر الزام لگا, حضرت عیسیٰ نے دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا. اور ایک منظر وہ بھی نگاہوں میں لائیے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ, ہم ایمان والوں کی مقدس ماں, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے الزام دھرا. یہاں بھی بچہ بلوایا جا سکتا تھا, یہاں بھی کوئی دودھ پیتا بچہ کلام کر کے ہماری ماں کی صداقت اور ان کی طہارت کی گواہی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہماری امی جان کے لیے کسی دودھ پیتے بچے کی گواہی کو لا کے نہیں رکھا، بلکہ سورہ نور کی کئی ایک آیات مبارکہ حضرت عائشہ کی شان میں نازل فرمائی گئی۔ ہماری امی جان چونکہ نسبت خاص حاصل ہے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، ہمارے آقا سے جس کو بھی نسبت ہوئی نا اس کا مقام بلند و بالا ہو گیا۔ آپ کی طہارت، آپ کی صفائی میں رب نے آیات قرآنیاں نازل فرمائی تاکہ قیامت تک کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو کہ جو ان کی ذات مبارکہ پر تبرہ بازی بک سکے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ دیا۔ اللہ حضرت امام اہل سنت کہتے ہیں نا، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام ہو۔ ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی ذات گرامی پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت میں آیات قرآنیاں نازل فرمائی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر بات کو پھر مزید لے کر آگے بڑھیں اور اس کے بعد والے واقعات کی طرف بڑھیں، تو عزیز مصر نے جب یہ ساری کی ساری کیفیت سامنے آ گئی اور یقین ہو گیا کہ اس میں میری زوجہ کی غلطی ہے، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں، اس نے معذرت کی، یوسف علیہ السلام سے معافی طلب کی اور اپنی زوجہ سے ہی کہنے لگا، استغفری لذنبک انکی کنتی من الخاطئین، دیکھ غلطی تیری، اس لیے میں تمہیں یہ کہوں گا کہ تم اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سے بھی معافی طلب کرو اور اپنی اس غلطی کی رب کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کی صورت بھی کرو۔ بہرحال بات کو لے کر مزید آگے بڑھیں، حضرت یوسف علیہ السلام آپ کا یہ واقعہ، اس کو دبانے کی کوشش کی گئی تاکہ عزیز مصر کے گھر پر کوئی الزام نہ لگ سکے، لیکن پھر بھی بات نکلتی نکلتی نکل گئی۔ شہر کی عورتیں اور خاص طور پر عمارہ رؤوسہ ان کے گھروں میں اس موضوع پر کلام ہونے لگا، عزیز مصر کی بیوی نے یہ کیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس نے بدکاری کا ارادہ کیا۔ جب یہ باتیں چلنے لگیں اور مختلف طرح کی گفتگو لوگوں کی زبان پر آنے لگی، تو ایک دن زلیخا نے کچھ عورتوں کو جمع کیا۔ ان عورتوں کی جو تعداد تفسیر کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہے نا، وہ ہے 40۔ یہ 40 عورتیں جمع کی گئیں اور زلیخا نے ان کو بلا کر، اشراف مصر کی یہ عورتیں تھیں، ان کو بلا کر ان کے سامنے ساری کہانی رکھی۔ کہنے لگے، دیکھو یہ دعوت کا اہتمام کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ تم مجھ پر جو الزام درتی ہو نا کہ زلیخا بے راہ روی کی طرف بڑھنے لگی تھی، زلیخا نے یہ کیا، زلیخا نے وہ کیا، تم ایک نظر نا یوسف علیہ السلام کو دیکھ لو، اور اس سے پہلے پورا ایک انتظام کیا گیا، ان کے ہاتھ میں پھل دیے گئے، چھریاں وہاں رکھی گئیں، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی گئی کہ آپ یہاں سے گزریں۔ جناب یوسف علیہ السلام نے ابتداء انکار کیا، لیکن جب ادھر سے اصرار بڑھا تو آپ وہاں سے گزرے۔ جب وہاں سے گزرے نا، تو جو کلمات ان کی زبان پر آئے وہ کلمات قرآن نے بیان کیے۔ ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان تو ہو ہی نہیں سکتے، اتنا خوبصورت انسان تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا خوبصورت بھی کوئی ہوگا، یہ انسان نہیں، یہ تو مکرم فرشتہ ہوگا، یہ تو کوئی عزت والا فرشتہ ہوگا۔ جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر رہے تھے اور آپ کا جمال جہاں آرا بے نقاب تھا، ہاتھ میں چھریاں تھیں، جلوائے یوسفی میں گم ہو کر پتہ ہی نہیں چلا اور بے خبری میں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا نا، وہ حسن کہ جو حسن کا ایک حصہ تھا جو اللہ تعالی جل جلالہ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور ہمارے نبی، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابش، اے جان جام میں جان تجلا کہوں تجھے، اگر یہ ہمارے نبی کا ایک نظارہ دیکھ لیتی ان کی کیفیت کیا ہوتی۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. وہ جلوہ نگاہوں کے سامنے ہے اور انگلیاں کٹ رہی ہیں. یہاں کیفیت یہ ہے سرکار کو دیکھا نہیں ہے, جلوہ بے نقاب نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی پر عرب کے جوان مرد وہ اپنی گردنیں کٹا رہے ہیں. ہمارے آقا کا حسن و جمال اس کے کیا کہنے. بہرحال چونکہ موضوع حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی طرف اگر آگے بڑھیں گے تو بات چلتے چلتے کہیں اور نکلے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور محبوب کا ذکر خیر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے نبی کا ذکر یہ جان کا سرور اور ایمان کا نور ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا نظارہ دیکھ کر یہ عورتیں اپنی انگلیاں کاٹتی ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یک بارگی یہ کہتی ہیں اے یوسف دیکھو زلیخا نے اپنے دل کی تمنا کا اظہار آپ کے سامنے کیا, آپ اگر ان کی دل کی بات کو پورا کر دیتے ہیں آپ کا کیا جائے گا. کہ تفسیر کی کتابوں میں ایک بات ذکر کی گئی کہ یہ عورتیں باری باری سمجھانے کے لیے آتی ہیں, سمجھانے کے نام پر آنے والیاں یہ اپنے بارے میں کوئی نہ کوئی گفتگو کے سلسلے بھی شروع کر دیتی ہیں. اللہ تعالی عورتوں کے مکر و فریب سے اور اس طرح کی ناپاک محبتوں سے سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دی جاتی ہے, اے یوسف اب بھی وقت ہے آپ ہماری بات کو مان جائیے, اگر آپ بات مان لیں گے تو آپ کے لیے آرائش ہیں یا آرائش ہیں, اور اگر آپ بات ماننے کی طرف نہیں آتے تو پھر تکالیف کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے اور آپ کو کئی طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑے گا. دیکھیں آپ کے سامنے دو ہی آپشن, یا تو یہ کہ یہ ریشمی بستر کو قبول کر لیجیے یا پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانے کے لیے تیار ہو جائیے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بات وہی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں, اگر اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا جیل کی تنگو تاریک کوٹھڑی میں ہے اور ناراضی ریشمی بستر پر ہے تو پھر ریشمی بستر کو لے کر کیا کرنا, رب کی رضا کی طرف قدم بڑھایا جائے گا. اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الی. نبی کی زبان پر یہ جملہ آتا ہے میرے پاک پروردگار میں اپنے لیے جیل کی زندگی کو زیادہ پسند کرتا ہوں اس بات کے بنسبت جس کی مجھے دعوت دی جا رہی, میں اس کام کی طرف بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, نبیوں کی ہر ادا دل روبا اور ہمارے لیے مشعل راہ ہوا کرتی ہے. اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اس میں ایک سبق ہمیں دے گئے نا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا مرحلہ آئے نا, راحت ایک طرف تنگی دوسری طرف, راحت میں رب کی ناراضی اور تنگی میں رب کی رضا, راحت کی طرف نہ بڑھنا, آسائشوں اور آرائشوں کی طرف قدم نہ بڑھانا. یہ زیبائشیں یہ آرائشیں یہ ساری کی ساری آلائشیں بن جائیں گی اگر رب کی رضا مقدر نہ بنی, اس طرف قدم بڑھانے کے بجائے رب کی رضا کی طرف قدم بڑھایا جائے. آج سود میں نفع نظر آتا ہے, مال دگنا راتوں رات چگنا ہوتا بھی نظر آتا ہوگا, لیکن رب کی رضا کس نے. آج یہ سینما ہالوں کی اور رقص و سرود کے اڈوں کی چکا چوند روشنیاں یہ طبیعت کو مائل تو اپنی طرف کرتی ہوں گی, لیکن قبر کی تنگی کا سامان بھی تو بنے گی نا. ہمیں کس طرف نظر دوڑانی ہے, ہمیں کس طرف قدم بڑھانا ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ سبق دے کر گئے, تنگیاں اپنی جگہ, لیکن رب کی رضا اگر تنگی میں ہے نا تو یہ تنگی بھی تمہارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتی چلی جائے گی. یہ تنگ و تاریک رستے نظر آنے والے اگر یہ تنگ گلی رب کی رضا کی طرف لے کر جانے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس تنگ گلی کے آگے تمہیں وسیع میدان نظر آئے گا. اللہ کی رضا کی طرف بڑھتے چلے جاؤ, اور جس کو تم وسیع رستہ سمجھ کے جا رہے ہو نا نوٹوں کی بارشیں ہونا شروع ہو جائیں گی، آسانیاں اور راحتیں ملنا شروع ہو جائیں گی، یہی تمہیں ایک ایسی بند گلی میں لے کر جائیں گی کہ جہاں سے نکلنے کا اور فرار کا راستہ تمہیں ملے گا ہی نہیں. رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، میرے پاک پروردگار یہ جیل کی زندگی مجھے زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا سفر شروع ہوا، کن کن رستوں سے گزرتے ہوئے آپ آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور اس وقت آپ کہاں تشریف فرما؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دیا گیا. یہ درمیان میں بعض باتیں وقت کی تنگی کی وجہ سے چھوڑتا ہوا میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. آپ جب جیل میں پہنچتے ہیں، ودخل معہ السجن فتیان، جیل میں دو قیدی اور بھی آ جاتے ہیں. ایک قیدی ریان بن ولید بن نزدان جو بادشاہ مصر ہے اس کا ساقی ہے، اور دوسرا اس کا کک ہے، طباخ، کچن میں کام کرنے والا جو کہ اس کے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتا ہے. ایک دن یہ دونوں آئے، ایک کہتا ہے اے یوسف میں نے خواب دیکھا، میں بادشاہ کے لیے نا انگور جمع کر کے نا ان کا شربت تیار کر رہا ہوں. دوسرا کہتا ہے انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، میں نے روٹیاں تیار کی، روٹیاں میرے سر پر ہیں اور اوپر سے پرندے آ کے نا روٹیاں اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں. نبئنا بالتأویل، اے یوسف ہمیں اس کی تعبیر تو بتاؤ. انا نراک من المحسنین، ہم نے تو تجھے نیک کام کرتے ہی دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کا جو معمول ذکر کیا گیا، آپ دن کو روزہ رکھتے، رات کو نوافل ادا کرتے، کسی قیدی کے بارے میں پتہ چلتا وہ اذیت میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ اس کی مزاج پرسی کے لیے چلے جاتے، ساتھ والوں کا دھیان رکھتے. آپ کے کئی اعمال کی تفسیر کی کتابوں میں بیان کی گئی کہ جیل میں آپ کا معمول کس طرح کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی. تعبیر یہ تھی جس نے شربت بنا کے دیا تھا، آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو 3 دن میں رہا کر دیا جائے، اور دوسرے کو ارشاد فرمایا کہ تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے. جب بعض کتابوں میں نا، یہاں تفسیر کی کتابوں میں اس کے تحت ایک بات ذکر کی گئی، جب یہ تعبیر بتا دی گئی، اب ان کی زبان پر ایک جملہ آتا ہے، کہتے ہیں اے یوسف ہم نے تو کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، ہم تو ایسے ہی آپ سے بات کر رہے تھے، خواب میرا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے تو مذاق کیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں تم نے مذاق کیا ہوگا، لیکن یہاں سے جو نکل گیا وہ نکل گیا، جو کہہ دیا گیا نا اب اسی کے مطابق ہی ہوگا. نتیجہ وہی نکلا، ایک کو آزاد کر دیا گیا، دوسرے کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا. دونوں پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کی کوشش کی. بہرحال اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جیل کا عرصہ ہے نا، جیل کا دورانیہ، جرم کچھ بھی نہیں ہے، کیا کچھ بھی نہیں ہے، آپ سارے کا سارا واقعہ سن چکے ہیں نا. الزام صرف اور صرف یہ ہے کہ زلیخا پر انہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدکاری کے لیے قدم بڑھانے کی کوشش کی. اس کی ساری تفصیل آج کے بیان میں اختصار کے ساتھ میں نے بیان کرنے کی کوشش کی. جو الزام دھرا گیا نا، اس کا ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بروایات مختلفات تقریباً 12 سال کا عرصہ آپ جیل میں تشریف فرما رہے ہیں. 12 سال کا عرصہ، کیسی کیسی آزمائشیں آئیں، لیکن اللہ کے نیک بندوں کا ہر اٹھنے والا قدم مقام قرب کی طرف بڑھتا چلا گیا. آزمائشیں اگر چاہتی ہیں، لیکن وردوان من اللہ اکبر اس چیز کی طرف نظر ہوتی ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت قرآنی کا حصہ یہ ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. ہمیں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے نا، جو بھی راحت ملتی ہے، کچھ بھی ہمیں پہنچتا ہے، یہ وہی ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے مقدر فرمایا. جو اللہ نے لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا لکھا ہوا پہنچ کر رہے گا، یہ وہی ہے. تو اسی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ ذہن بن جائے کہ میرا رب رحیم ہے، کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، ارحم الراحمین ہے. اگر اس کی طرف سے کوئی تکلیف بھی آتی ہے نا، تو یہ تکلیف بھی کئی راحتوں کے دروازے کھولنے کا سبب بنتی ہے. میرا رب خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انما العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، تنگی آتی ہے اپنے ساتھ آسانی کے دروازے کھلوانے کا انتظام کر کے آتی ہے. تو اپنے رب کی رحمت کی طرف توجہ. آزمائش آنے پر گھبراہٹ طاری کر لینے کی بجائے اپنے رب کی بندگی بجا لانے کی طرف بڑھنا چاہیے، رب کی بارگاہ کی طرف رجوع بڑھ جانا چاہیے. اب غور کیجئے، کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، آپ کا تعلق کس کی طرف زیادہ بڑھتا ہے؟ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو کاروبار دھندا کرنے والے نا، یا کوئی نہ کوئی اس طرح کا کام کاج کرنے والے، کہ جس میں کچھ نہ کچھ ویسے یہ اندازہ ہوتا ہے، شاید کبھی کورٹ کچہری کا چکر بھی لگانا پڑے. وہ وکیلوں سے رابطے میں رہتا ہے، جج سے رابطے میں رہتا ہے، کوئی نہ کوئی تعلقات بنا کے رکھتا ہے، کہیں بھی حاجت پیش آ گئی نا یہ تعلق کام آ جائے گا. تجارت کرنے والا منڈیوں سے روابط بنا کے رکھتا ہے، بڑی سطح پر تجارت اگر کرے گا تو دیگر ممالک میں تجارت کو توسیع دینی ہے تو وہاں کے تاجروں سے رابطے میں رہے گا. کہ جس طرف پریشانی آنے کا ڈر ہوتا ہے نا، بندہ اس طرف روابط بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجئے، یہ جس بھی جگہ پر پریشانی آئے نا، اس سے تعلق بناؤ، اس سے تعلق بناؤ، ادھر روابط بناؤ، ادھر کو رابطہ نمبر لے لو، وہ اور میل ملاپ کی صورت بناؤ، اس کو کھانے پہ بلا لو، اس کو تحفہ دے دو، اس کو گفٹ دے دو، اس کو فیملی سمیت کسی ہوٹل پہ بلا لیا جائے تاکہ کچھ نہ کچھ روابط مزید بڑھیں. یہ اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں نا. اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ کی رحمت کہاں اسے تنہا چھوڑے گی. اللہ کی رحمت سے مالا مال ہوتا چلا جائے گا اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہر مشکل کا حل رحمت الہی، ہر مصیبت سے نکالنے والی ذات اللہ کی. ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کون ہے وہ ذات کہ جب مصیبتیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو وہ ذات ان مصیبتوں سے نکال دیتی ہے. شداد بادشاہ کا آپ نے سنا ہوگا، شداد بادشاہ، اس نے ربوبیت و الوہیت کا دعویٰ کیا، باقاعدہ سے جنت تیار کروائی، جنت کی سیر کرنے کے لیے جا رہا تھا، آگے پیچھے پروٹوکول کے لیے فوج موجود تھی اور ٹھیک ٹھاک جمگٹھا لگا ہوا ہے، کسی عام آدمی کو اس طرف بڑھنے کی بھی اجازت نہیں. آج بادشاہ یہ جنت کی سیر کے لیے جا رہا ہے، اتنے میں سے ایک آدمی پھٹے پرانے لباس میں ملبوس، اس نے شاہی سواری کو آ کے لگام کو ہاتھ میں لے لیا. بادشاہ نے کہا کون ہو تم؟ وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے، ذرا کان تو نیچے کرو. اب وہ اس کو غصہ آیا، ایک ایسا آدمی جو پھٹے پرانے لباس میں مربوس ہے، بادشاہ نے آواز لگائی، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. وہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے بادشاہ جب میں آ جاتا ہوں نا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، میرا رستہ روکنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. جو ہی وہ جملہ سنا نا تو اس کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے. جب کان قریب کیا، کہنے لگا بتاؤ تم ہو کون؟ جواب دیا میں تو ملک الموت. روح قبض کر لی گئی. اتنے ارمانوں کے ساتھ جنت منائی تھی لیکن ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکا. ربوبیت و الوہیت کی بات کرنے والا تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا. سیدھی سی بات ہے کہ یہ دنیا کی جنت دیکھنا بھی جس کے مقدر میں نہیں ہوا، وہ کفر کی وجہ سے قیامت کے میدان میں جنت جا کر کیسے دیکھ سکے گا. اس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے، اس کی ولادت جب ہوئی ہے نا شداد بادشاہ کی، اس کی ماں سمندر کے سفر پر تھی، رستے میں طوفان آیا، طوفان کی وجہ سے کشتی ٹوٹ گئی، اس دوران اس کی ولادت ہوئی، والدہ سمندری سفر میں ہی مر گئی، سمندر برد ہو گئی. اور یہ جو شداد بادشاہ نا، یہ ایک تختے کے اوپر تھا، یہ تختہ ہچکولے کھاتا کھاتا یہ کنارے پہ لگا، وہاں سے اس کو کسی نے اٹھایا، اس کی پرورش پیدا کی. اور جو یہاں سے نکلنے والا ہے نا، ہم کہتے ہیں نا فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہونا چاہیے، فیملی بیک گراؤنڈ مضبوط ہو بندے کے لیے 100 رستے کھلتے ہیں کام کاج کرنے کے لیے. کیا فیملی بیک گراؤنڈ تھا شداد بادشاہ کا؟ کچھ بھی نہیں. اس کی ولادت ہوئی، ماں تو وہی سمندر میں مر گئی، باپ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں تھا. یہ پھٹے کے اوپر ہچکولے کھاتا کھاتا کنارے پہ لگا، اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت نے سہارا دیا، یہ ملک کا بادشاہ بن گیا. جس رب نے اتنا نوازا نا، اس رب کی اطاعت کی طرف نہیں آیا، اس کی فرما برداری کی طرف نہیں آیا، خدائی کا دعویٰ کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان کر گئے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں نا تو رب کی رحمت کہیں بھی اپنے بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتی. بندے کو چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے کی عادت بنائے, اپنے رب کی بارگاہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. ایمان والوں کو فرمایا جا رہا ہے, اے ایمان والوں کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرو, بہت زیادہ اپنے رب کو یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو. منافقوں کا انداز بھی قرآن نے ذکر کیا. منافق جو بھی کام کرے گا نا دکھاوے کے لیے, لوگوں سے واہ واہ چاہنے کے لیے, اور منافق اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آئے گا. منافق یاد الہی سے روگردانی کرنے والا ہوتا ہے. ایمان والے کو کہا گیا, اے ایمان والو بہت زیادہ اپنے رب کو یاد کیا کرو. اور جب اپنے بندوں کا ذکر کیا نا, کئی طرح کے اوصاف ذکر کیے گئے. سورہ احزاب کی آیت کریمہ ہے, اس میں ایک وصف یہ ذکر کیا گیا, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے. تو کیوں نہ رب کی رحمت کی طرف بڑھیں. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ یہاں تک آپ نے سننے کی سعادت حاصل کی. یہ تنگی کا دور تھا جو یہاں تک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ سلسلہ چلا. اس کے بعد کے اگر واقعات کی طرف بڑھتے ہیں نا, تو اس کے بعد آسانیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے. زلیخا کا ارادہ یہ تھا کہ چند دن کے لیے جیل میں ڈالا جائے گا, اس کے بعد نکال لیا جائے گا. لیکن نکلتے نکلتے 12 سال کا عرصہ تقریباً لگا. اس کے بعد جو ہی جیل سے باہر آتے ہیں نا, شاہی پوشاک آپ کو پیش کی جاتی ہے, شاہی لشکر آپ کو لینے کے لیے جاتا ہے. آپ سیدھے شاہی محل میں تشریف فرما ہوتے ہیں. ریان بن ولید بن نزدان, یہ اس نے خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر کے سلسلے میں جناب یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آئے. آپ کو مصر کی بادشاہی عطا کر دی جاتی ہے. عزیز مصر جس نے آپ کو جیل میں ڈالا تھا, وہ عزیز مصر اپنے عہدے سے معزول کر دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ صدمے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. زلیخا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نکاح میں آتی ہیں, نبی کی بیوی بننے کا شرف ملتا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت یوسف سے ان کو 2 بیٹے بھی عطا کیے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے 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 وہی حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کی طرف بڑھتا جاتا ہے. مصر میں قحط, اس کی تیاری, 7 سال فراوانی کے, 7 سال قحط. 7 سالوں میں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے اگلے 7 سالوں کے منصوبہ بندی کی. یہاں تک کہ تنگی کا دور ختم ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنے بھائیوں سے ملاقات بھی ہوئی. یہ سارے کا سارا بعد کا جو سفر ہے نا, یہ سب اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے عنایات کریمانہ کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ قرآنی قصہ جس کو ہم نے 2 ایپیسوڈ میں اختصار کے ساتھ کچھ بیان کیا, بیان ابھی بھی مکمل نہیں ہوا, بہت سارا حصہ ابھی بھی باقی ہے. لیکن ہمارے موضوع کے اعتبار سے یہ ابتدائی آپ کا جو سفر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا, یہ تھا, اس کو ہم نے لیا. بقیہ کو اختصار کے ساتھ 2-4 لفظوں میں بیان کیا. اگر آپ اس پر غور کریں نا, تو یہاں بھی جو آپ کے سامنے نظارہ آئے گا وہ نظارہ وہی ہے. انما العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی, ہر تنگی کے بعد آسانی. تو تنگی میں رب کی رحمت کی طرف توجہ, نماز کا اہتمام, تلاوت قرآن. ایک دفعہ تلاوت قرآن کرنے کے لیے بیٹھیں گے نا, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالہا لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. جس نے کتاب اللہ کا 1 حرف پڑھا اسے کامل نیکی عطا کی جاتی, اور یہ 1 نیکی جو ہے نا یہ 10 نیکیوں کے برابر. 1 حرف پڑھے اللہ کی اتنی رحمتیں مقدر میں آئیں گی. تلاوت قرآن کرتے چلے جائیے, رب کی رحمتوں سے حصہ پاتے چلے جائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر